بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم القدس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أقدار عاشوراء أقدار حسيني اخلاق حسینی کے موضوع پر یہ گفتگو جاری ہے. اخلاق خلق کا جمع ہے. خلق اور خلق عربی الفاظ ہے. خلق انسان کے جسمانی بناوٹ جسمانی ساختمان کو کہتے ہیں. جسمانی ساخت کو خلق کہتے ہیں. خلق انسان کے روحانی ساخت کو روحانی شکل کو کہتے ہیں. تو اسی لیے دونوں کے حروف ایک ہے. خلق جسمانی خلقت خلق روحانی خلقت. اور انسان کی حقیقت ظاہر اس کی روحانیت ہے. جسم بہترین وسیلہ ہے اس روحانی مقاصد کے حصول کے لیے. یعنی یہ روح انسان کے جسم میں ہی ترقی کر سکتی ہے. انسان کی روح کسی اور جگہ پر اپنا جگہ نہیں بنا سکتی ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ فرضاً اگر جگہ بنایا ترقی نہیں کر سکتی ہے. جس طرح سے کسی ریت میں اگر آپ نہال کاش کریں گے تو یہ نہال کبھی سرسبز نہیں ہوگا. تو جسم انسانی کی اہمیت اس حوالے سے کہ جسم میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں ترقیوں کے لیے. دیکھیے اربوں کھربوں کوئی حد معین نہیں کر سکتے آپ. الفاظ کو آپ کی زبان بنا سکتی ہے. قیامت تک جتنے انسان آئے ہیں اور آتے رہیں گے اور جتنی زبانیں وجود میں آتی رہیں گی یا ہے ہر ایک الفاظ دوسرے سے مختلف ہے. اس کے باوجود ختم ہونے والی یہ زبان کی صلاحیت انسان کے آنکھوں کی صلاحیت مختلف رنگوں کو مختلف درجات نور کو دیکھ سکتی ہے. کان کی صلاحیت اقسام خوشبو بدبو کو سونگھ سکتی ہے. خلاصہ انسان کے جسم میں ایسی صلاحیتیں ہیں کہ روح انسانی کے ترقی کے لیے کافی کارآمد ہے. اگر کان میں یہ صلاحیت نہ ہوتی تو قرآن سننا اور گانا سننے کا فرق اس کے لیے محسوس نہ ہوتا اور اس امتحان سے محروم ہو جاتا. آنکھوں میں صلاحیت نہ ہوتی تو ناجائز اور جائز مناظر کے درمیان امتحان میں مبتلا نہ ہوتا. لیکن بہرحال انسان کے جسم جو ہے وسیلہ ہے مرکوب ہے سواری ہے روح کے تکامل کے لیے ترقی کے لیے کمالات حاصل کرنے کے لیے اوصاف حاصل کرنے کے لیے روح کی استعداد اور صلاحیتوں کو فعلیت میں عملیت میں تبدیل کرنے کے لیے بدن کی ضرورت ہے. لیکن اصل خود روح ہے. روح ہے جو اس بدن پر سوار ہو کر بدن سے کام لیتی ہے. تو اخلاق و روحانی صفات کا نام ہے. علماء اخلاق خلق کی تعریف جب کرتے ہیں کہتے ہیں ملکہ. آپ سب اہل علم ہیں, علماء اخلاق جب خلق کی تعریف کرتے ہیں, خلق کی حد و حدود کو مشخص کرتے ہیں تو کہتے ہیں خلق کیا ہے؟ ملکہ ہے. ملکہ اس صفت کو کہتے ہیں جو انسان کے درمیان مضبوط شکل میں موجود ہے. فرض کر میدان جنگ میں لڑنے کے لیے دو سپاہی جاتا ہے, ایک شجاع ہے آسانی کے ساتھ میدان میں جاتا ہے, پریشان نہیں ہوتا ہے, دوسرا پہلی بار جا رہا ہے میدان میں, انتہائی خوف کے ساتھ جا رہا ہے. علماء اخلاق کی نگاہ میں شجاع آدمی جو میدان میں جاتا ہے اس کو ہم شجاع کہیں گے, وہ دوسرا آدمی جو ڈرتے ہوئے جا رہا ہے اگرچہ وہ شجاع سے بھی زیادہ قربانی دے دے تب بھی اس کو شجاع نہیں کہیں گے. سخاوت آپ اخلاقیات میں سے ہے کہ سخی ہونا. ایک آدمی فرض کیجئے کسی مہمانی میں 1,00,000 خرچ کرتا ہے لیکن اس کے دل کو دھچکا لگتا ہے کیونکہ خرچ کرنے کا عادی نہیں ہے. دوسرا آدمی ایسے خرچوں کے عادی ہے تو جو خرچوں کا عادی ہے اس کے ایسا خرچ کرنا مشکل نہیں ہوتا ہے. تو یہ خلق ہے سخاوت, خلق ہے یعنی اس میں سخاوت موجود ہے. لیکن وہ آدمی جس کے پاس یہ صفت نہیں ہے لیکن خدا کے لیے اس نے خرچ کیا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے خرچ کیا ہے, کیونکہ یہ کہ ملکہ نہیں ہے, یہ صفت مستحکم مضبوط شکل میں اس کے اندر نہیں ہے, اس کو سخی نہیں کہیں گے, سخی نہیں کہیں گے, اس کے عمل کو سخاوت نہیں کہیں گے. لیکن یہ علماء اخلاق کے بات ہے. لیکن اسلامی نقطۂ نگاہ سے کچھ اور معیار ہے. وہ معیار یہ ہے کہ اگر آپ نے کام خدا کے لیے کیا ہے تو جتنا عمل سختر ہوگا اتنا اس کا ثواب زیادہ ہوگا. اسلام میں فضیلت کا معیار عبودیت ہے, خدا کے لیے کرنا ہے. ٹھیک, پہلی بار یہ میدان جنگ میں جا رہا ہے, کربلا میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں تو پہلی بار میدان میں جنگ آتا ہے, یہ نہیں کہیں گے, یقیناً نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ شجاع نہیں تھے, کیونکہ زیادہ میدان میں جانے کی وجہ سے شجاع نہیں ہوتا ہے. ممکن بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہو جو مادرزادی طور پر نڈر ہو, شجاع ہو, لیکن بہرحال معیار یہی خدا کے لیے کیا ہے تو فضیلت ہے, خدا کے لیے نہیں ہے تو فضیلت نہیں. چاہے خلق ہو چاہے خلق نہ ہو, چاہے ملکہ بن چکا ہو چاہے ملکہ نہیں بن چکا ہو. علماء اخلاق جب ایک آدمی میدان جنگ میں جاتا ہے جہاد کے لیے, خدا کے لیے جاتا ہے لیکن خوف کے ساتھ ڈر کے ساتھ جاتے ہیں, یا آج کے دن خوف نہیں ہے, خوف نکل گیا, قرآن کے آیات کی تلاوت کی اور خوف نکل گیا, تو علماء اخلاق اس کو حال کہتے ہیں. یعنی ایک حالت پیدا ہو گئی, ایک صفت پیدا ہو گئی, خوف آج چلا گیا لیکن پھر دوسرے جنگ میں مشکلیں پیدا ہو. لیکن عرض کیا علماء اخلاق کا ہے, ارسطو افلاطون کے زمانے سے یہ نظریہ چلا آ رہا ہے, لیکن اسلامی نقطۂ نگاہ سے معیار انسان کا, انسان کی نیت ہے کہ کس لیے یہ کام کر رہا ہے. یہ اب عام طور پر انسان کے اعمال انسان کے خلق کا نتیجہ ہے, یعنی ہم جو کام کرتے ہیں ہمارے روحیات کا, روحانی صفات کا نتیجہ ہے, عام طور پر تو یہی ہے. اور روحانی صفات کس کا نتیجہ ہے؟ ایک تربیت کا نتیجہ ہے, عادت کا نتیجہ ہے. تربیت عادت کی وجہ سے کسی کے اندر شجاعت کی صفت پیدا ہو. شجاعت کی صفت پیدا ہونے سے ہر میدان میں نکلتا ہے, ڈرتا نہیں. تربیت کی وجہ سے یا عادت کی وجہ سے سخاوت کی صفت اس سے موجود ہے تو خرچ کے مقام پر خرچ کرتا ہے, کوئی مشکل کا احساس نہیں کرتا. بس خلق اعمال کی وجہ خلق ہے, نیک اعمال یا برے اعمال کی وجہ کیا ہے, اس کے خلق ہے. اخلاق فاضلہ نیک اعمال کی وجہ, اخلاق رذیلہ برے اعمال کی وجہ. لیکن خلق کی وجہ کیا ہے, تربیت ہے, عادتیں ہیں, ماحول ہے, اس کی وجہ سے خلق پیدا ہوتا ہے. اور ایک اہم وجہ ہے وہ عقیدہ ہے. ممکن ماحول نہ ہو, عادت بھی نہ ہو, تربیت بھی نہ ہو, لیکن عقیدہ مضبوط ہے. تو عقیدے کی وجہ سے یہ خلق اس کے اندر موجود نہ ہوتا ہے. تو انسان کے اخلاق کی وجہ یا تربیت یا عقیدہ ہے, اور اگر یہ عقیدہ اس اخلاق کے خلاف ہو, یہ اخلاق باقی نہیں رہے گا. ایک آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا غلط چیز ہے, تو خود بخود یہ نڈر ہونے کی جو صفت ہے وہ آہستہ آہستہ چلی جائے گی. تو سب سے پہلے نظریات اور افکار ہے, اور اس کے نتیجے میں اخلاق اور صفات روحانی پیدا ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں اعمال وجود میں آتے ہیں. یہ بس خلق کا معنی کیا ہوا, علماء اخلاق کے مطابق مضبوط روحانی صفات ہوتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ ادب اور خلق کے درمیان فرق کیا ہے. ادب اور خلق کے فرق یہ ہے, خلق روحانی حسن کا نام ہے. خلق اگر اخلاق حسنہ ہو تو روحانی حسن کو اخلاق حسنہ کہیں گے. خلق یعنی اندرونی اچھی صفات کو کہتے ہیں, روحانی اچھی صفات کو کہتے ہیں. ادب عمل کی خوبصورتی کو کہتے ہیں, خلق روح کی خوبصورتی ہے, ادب عمل کی خوبصورتی ہے. فرض کرے سخاوت کرنا, سخاوت کی صفت کسی کے اندر ہو تو روح کی خوبصورتی اور حسن ہے. ایسا حسین روح کا مالک ہے کہ خرچ کرنا اس کے لیے ناگوار نہیں. لیکن اب یہی خرچ کرنے کے دو انداز ہو سکتے ہیں. ایک دفعہ انتہائی عزت و احترام کے ساتھ خوبصورت الفاظ میں, خوبصورت انداز میں, خوبصورت کردار کے ساتھ آپ سخاوت کا عمل انجام دیتے ہیں. ایک دفعہ کچھ پیسے والے ہوتے ہیں بڑے مغرور, بالکل ادب ان کے اعمال میں نظر نہیں آتا. تو یہی جو عمل انجام دیتے ہیں, عمل بھی نیک عمل ہے, لیکن اس کو دو طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. خوبصورت شکل میں انجام دے سکتے, اس کو ادب کہتے ہیں, اور بدشکل انداز میں انجام دے سکتے, اس کو بے ادبی ہے. بس ادب اور اخلاق میں فرق کیا ہوا, اخلاق روح کے حسن کا نام ہے, ادب عمل کے حسن کا نام. ایک سوال یہ ہے کہ فقہ اور اخلاق میں کیا فرق ہے. فرق سچ بولنا شرعاً واجب ہے, جھوٹ بولنا حرام ہے, ظلم کرنا حرام ہے, عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا واجب ہے, عہد و پیمان کے وفا کرنا ضروری ہے. خلاصہ فقہ میں آپ یہ تمام اخلاقیات کو آپ فقہ میں پیدا کر سکتے, ڈھونڈ سکتے. اگرچہ آپ جب معارف دینی کی کتابیں پڑھیں گے تو تین قسم کرتے ہیں, ایک عقائد, دوسرا اخلاق, تیسرا فقہ. لیکن خود اخلاق فقہ کا حصہ ہے. کیوں؟ اس لیے فقہ کا موضوع, فقہ جس چیز کے بارے میں, اب ہم فارسی میں عربی میں فقہ کہتے ہیں, اردو میں فقہ کہتے ہیں, فقہ جس چیز کے بارے میں گفتگو کرتی ہوں کیا ہے, انسان کی کردار, انسان کا عمل, فقہ کا موضوع وہی ہے. آپ جو کام کرتے ہیں یا واجب ہوگا جیسے نماز ہے, یا مستحب ہوگا جیسے سلام کرنا ہے، یا مکروہ ہوگا جیسا فرض کرے حمام میں نماز پڑھنا ہے، یا مباح ہوگا جیسے کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں مباح عمل، ان پانچ حالتوں سے خارج نہیں ہے. اور کچھ اور احکام فقہی ہیں، آپ فقہ کتابوں میں پڑھتے ہیں احکام وضعی کہلاتے ہیں، یہ جو پانچ ان کو احکام تکلیفی کہتے ہیں، کچھ اور احکام ان کا احکام وضعی، جیسا پاک ہونا نجس ہونا، یہ کپڑا پاک ہے یہ کپڑا نجس ہے، باطل ہونا صحیح ہونا، یہ نماز صحیح ہے نماز باطل، یہ روزہ صحیح ہے یہ روزہ باطل ہے، جز ہونا شرط ہونا، وضو شرط ہے نماز کے لیے، یہ تکلیف نہیں ہے، یہ احکام وضعی کہلاتے ہیں. احکام وضعی کے تعلق بھی عمل سے ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے لیکن ہے تعلق. جب نماز باطل ہے تو دہرانا پڑے گا، جب کپڑا نجس ہے تو دھونا پڑے گا، جب وضو نماز کے لیے شرط ہے تو وضو کرنا پڑے گا، عمل سے مربوط. تو فقہ اور اخلاق کا فرق کیا ہے؟ ایک حوالے سے دیکھا جائے تو پورا اخلاق فقہ کا حصہ ہے، کیونکہ اخلاق آپ کے کردار کا نام ہے نا. چاہے علماء اخلاق والی بات کرے کہ انسان کے باطنی صفت کا نام ہے، لیکن باطنی صفت جب کہ عمل کی شکل میں جب تک نہیں آتا ہے لوگ نہیں سمجھتے اس کے پاس کون سا اخلاق ہے. اور بعض علماء اخلاق کہتے ہیں وہی عمل کا نام ہے، صفت نہیں بلکہ عمل، صفت اس عمل کے وجہ ہے لیکن خود عمل اخلاق. تو اخلاق فقہ کا حصہ ہے اس حوالے سے. پھر فرق کیوں ہے؟ فرق یوں ہے، فقہ کی نگاہ اور زاویے یہ نگاہ مختلف ہے. فقہ کہتا ہے کہ واجب ہے یا حرام ہے، مستحب ہے مکروہ ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے فقہ. اور آیت حدیث قرآن اہل بیت وغیرہ کے ذریعے فقہ گفتگو کرتی ہے. لیکن اخلاق کی زاویہ نگاہ مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ اخلاق کو سارے بشر اپنی عقل کے مدد سے سمجھ سکتے ہیں. آیت چنانچہ میں نے کل عرض کیا، کوئی آیت بھی نہ ہو، کوئی حدیث بھی نہ ہو، کوئی دین بھی نہ ہو، تب بھی اخلاقی اقدار میں سارے بشر برابر شریک ہیں. ظلم کے قبی ہونے کو سارے بشر سمجھتے ہیں. بش اور اوباما بھی کہتے ہیں ظلم غلط ہے، لیکن ظلم اسرائیل میں نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایران میں ہو رہا ہے. وہ غلط بیانی الگ ہے، لیکن ظلم کو سب کیا کہتے ہیں؟ غلط سمجھتے ہیں سارے بشر کی. بس اخلاق کی ایک صفت یہ ہے کہ اخلاق کو سمجھنے والی طاقت عقل ہے، اور عقل چونکہ سب کے پاس ہے، سب اخلاقی اقدار میں مشترک ہے سمجھنے میں کم از کم. عمل میں مفادات غالب آ جاتا ہے لیکن سمجھنے میں مشترک ہے. یہ ایک بات. دوسری بات ہے کہ اخلاق حسن عمل قبح عمل کو بیان کرتا ہے، یہ عمل نیک ہے یہ عمل برا ہے، یہ عمل آپ کے لیے زیب دیتا ہے یہ عمل آپ کے لیے زیب، جھوٹ بولنا زیب نہیں دیتا ہے برا عمل ہے، سچ بولنا آپ کے لیے زیب دیتا ہے اچھا عمل ہے. عربی والے کیا کہتے ہیں؟ حسن و قبح افعال. تو حسن و قبح کی نگاہ سے دیکھتا ہے فقہ. خدا کیا کہے؟ خدا کی نگاہ سے دیکھتا ہے خدا کیا کہتا ہے. لیکن اخلاق کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے، آپ انسان ہیں آپ کے لیے یہ زیبا ہے یا زشت ہے، حسن ہے یا قبیح ہے، اس نگاہ سے دیکھتا ہے. تو یہ فرق ہے. ورنہ ایک طرح سے دیکھا جائے، عرض کیا، تمام اخلاقیات کے بارے میں فقہ کا نظریہ ہے، یا واجب ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا حرام ہے، اخلاقی احکام 100% فقہ کے دائرے کار میں آتا ہے لیکن نگاہ مختلف ہوتی ہے. یہ دوسری طرف سے دیکھا جائے پورا فقہ اخلاق میں چلا جائے گا، صرف وہی زاویہ یہ نگاہ مختلف ہے. وہ کس طرح سے؟ نماز، نماز واجب یہ فقہی ہے، لیکن خدا کی اطاعت کرنا آپ کے لیے زیبا ہے، خدا کی نافرمانی کرنا آپ کے لیے زشت ہے نا زیبا ہے. اس زاویے سے جب آئیں گے سارا فقہ ظلم و عدل, یعنی خدا کی نافرمانی کرنا ظلم ہے, خدا کی اطاعت کرنا حسن ہے, نیکی ہے. تو سارے کے سارے کیا آ جائے گا؟ ایک واسطے کے ساتھ سارے فقہ اخلاق کے اندر چلا جائے گا. یہ فرق, لیکن یہ فرقات اتنے اہم نہیں ہے. اسلام میں اخلاق ایک ثابت حقیقت ہے, ایک فقہ بھی ثابت حقیقت ہے. دو ادب, جتنے ادب کو اسلام نے بیان کیا ہے وہ ثابت حقیقت ہے, زمانے کے تبدیلیوں کے ساتھ اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. لیکن کچھ ادب علاقوں کی وجہ سے ہے, حالات کی وجہ سے ہے, وہ زمانے کے ساتھ تبدیلی اس میں آ سکتے. وہ مولا کا معروف جملہ ہے, بہت سے لوگ پھنس گئے اس جملے میں. اب ظاہر ہے بزرگان نے اس کی صحیح تفسیر کی ہے کہ اپنے اولاد کو ادب سکھاؤ اپنے زمانے کے ادب نہیں, کسی بعد کے زمانے کا ادب. اس میں دو مرحلے, ایک یہ ہے کہ آداب بدل سکتے ہیں, وہ آداب جو معاشرے کے پیدا کرتا ہے آداب ہے, وہ کیا ہو سکتا ہے؟ بدل سکتا ہے. تو آپ بھی معاشرے کے مطابق چلو, اگر وہ غلط آداب نہیں ہے تو اسی کے مطابق چلو. معاشرے سے دور ہونا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے, یعنی ایسا کام کریں گے جس کو معاشرہ پسند نہیں کرتا ہے. چنگویاں کا باعث بنتا ہے, غیبتوں کا باعث بنتا ہے, نفرتوں کا باعث بنتا ہے, ایسا ہوتا ہے نا. بس ایسے اعمال جو معاشرے میں رائج ہیں آپ ان سے دور ہو کر اپنا الگ طریقہ بنائیں گے. اگر معاشرے کا طریقہ غلط ہے تو ٹھیک ہے, غلط کے ساتھ نہیں لینا ہے, ورنہ معاشرے سے دور ہونا پسندیدہ نہیں ہے. اخوت ختم ہونے کا, اتحاد ختم ہونے کا باعث بنتا ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ثابت حقیقت, لیکن آداب میں یہ تبدیلیاں, لیکن آداب کو وہ حصہ جو اسلام نے معین نہیں کیا. مطلب کہ اسلام کے آداب کا ایک حصہ کیا ہے؟ انسان جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے سلام کرنا ہے, چھوٹے بڑے کو سلام کرنا ہے, چلنے والا اس کو سلام کرنا ہے جو کسی جگہ پر رکا ہوا ہے, سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرنا ہے. خلاصہ یہ جو آداب ہے, اب یہ چونکہ اسلام نے کہا ہے اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. حلال و محمد حلال الى يوم القيامة, حرام محمد حرام الى يوم القيامة. یہ تو دوسرا عرض یہ ہے کہ اخلاق خطرے میں ہے. یہ عرصے دراز سے ہزاروں سال سے اخلاق خطرے میں تھا. اخلاق سیاست کے تابع ہے, سیاست مدار اپنے سیاسی مفاد کے لیے اخلاق کو نظر انداز کرتے ہیں. اسی لیے دین اور سیاست جدا ہے, اخلاق اور سیاست جدا ہے, یہ جو نعرے لگتے ہیں در حقیقت اخلاق کو نابود کرنے کے لیے سازشیں ہیں. کہتے سیاسی میدان میں قومی مفادات میں اخلاقی اقدار کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس طریقے سے اخلاق کو ختم کرتے ہیں, دین کو ختم کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, ستم کرتے ہیں, سارے اخلاق اقدار کو پائمال کرتے ہیں. کس کے لیے؟ سیاسی مقاصد کے لیے. دوسرا بھی ایک جنگ ہے دنیا اور اخلاق کے درمیان, دنیا پرستی اور اخلاق کے درمیان. دنیاوی مفادات اخلاق کے دشمن ہیں. الناس عبید الدنیا والدین لعق على السنتین. مولا فرماتے ہیں لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین آپ دہان کے مانند ہے, کہ اس وقت تک اس کو ساتھ رکھیں گے جب تک ان کو ضرورت ہے. اخلاق کی یہی حالت ہے کہ مفاد پرست لوگ اخلاق کے دشمن ہے, سیاست مدار عام طور پر اخلاق کے دشمن ہے. اخلاق باقی نہ ہو تو مقصد خلقت انسان نابود, اخلاق باقی نہ ہو تو فلسفہ بحثت انسان فلسفہ امامت ائمہ کو نقصان پہنچتا ہے. تو اسی لیے اہل بیت کے ماننے والوں کی اہم ذمہ داری اخلاق ہے, انسانی سے, اقدار ہے, الہی سے دفاع کرنا ہے. عاشورا کا ایک اہم مقصد یہ تھا, الا ترون الی الحق لا یحمل بہ والی الباطل لا یتناہى عنہ لیرغب المؤمن فی لقاء ربہ محقا. تم نہیں دیکھتے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے, باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے, ایسی حالتوں میں زندگی سے موت بہتر ہے. اسے باطل کے ساتھ ٹکر لینا چاہیے, ٹکرانا چاہیے, مقابلہ کرنا چاہیے, مبارزہ کرنا چاہیے, شہادت کو آغوش سے لگانا چاہیے. لیرغب المؤمن فی لقاء ربہ, مؤمن کو چاہیے رغبت کرے خدا کے دیدار کے لیے, خدا کے دیدار کا مشتاق ہو جائے, محق. اور یہ مشتاق ہونے میں ہم بچانے تھے, حق یہ ہے کہ مؤمن مشتاق دیدار خدا ہو جائے. ایسی دنیا میں جہاں اقدار نابود ہو رہے ہیں, اخلاق نابود ہو رہے ہیں, روحانیت نابود ہو رہے ہیں, وہاں پر زندگی میں کوئی لذت نہیں ہے. زندگی, دنیاوی زندگی مقدمہ ہے آخرت کے لیے. اگر آخرت کے راہ میں رکاوٹ بن جائے تو دنیا کی زندگی اپنے مقصد سے دور ہو چکی ہے. اور اخلاق کے راہ میں ابھی عموماً اخلاق کی مخالفت کرنے والے سیاست مدار ہو, دنیا پرست ہو, تھوڑا سا شرمیلے شکل میں عملاً اخلاق کی مخالفت کرتے ہیں, زباناً نہیں کرتے, منافقانہ کردار ادا کرتے. میں نے غالباً آپ کی خدمت میں عرض کی, بس اوقات کہتے ہیں مغرب والوں میں منافقت نہیں ہے, مسلمانوں میں منافقت. غلط کام کرتے ہیں, چھپاتے ہیں, انکار کرتے ہیں. مغرب والے بول لیتے ہیں کہ بھائی کیا کیا آپ نے, کہتے میں نے یہ کیا. اس کو مغرب والے اپنے نقطۂ قوت, ہمارے مغرب نواز مسلمان بھی مغرب کی مثبت صفت سمجھتے ہیں, جبکہ یہ بہت سخت منفی صفت ہے. کیوں؟ یعنی گناہ بھی کیا ہے, بے حیا بھی ہے. مغرب میں وہ اقدار زندہ نہیں ہے, اس لیے شرم نہیں آتی ہے. اقدار چونکہ زندہ نہیں ہے, شرم, شراب. ایک مغربی جوان پی, اس سے پوچھے شراب تم نے پی ہے, کہے گا پی ہے میں نے, کیونکہ ان کے پاس غلط عمل نہیں ہے تو چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. لیکن ایک مسلمان جوان سے پوچھے تو چھپاتا ہے, اب یہ چھپانا بہتر ہے یا وہ نہ چھپانا بہتر ہے؟ چھپانا بہتر ہے, اس لیے کہ چھپانے کا مطلب کیا ہے, ابھی تک یہ قدر زندہ ہے, ابھی تک یہ حکم شرعی زندہ ہے کہ یہ آدمی جرأت نہیں کرتا ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی. جنسی مسائل میں مغرب والے آزاد ہیں, مسلمان انکار کریں گے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے, یہاں پر عفت کی حکومت ہے, پاک دامنی کی حکومت ہے. وہاں پر بے عفتی, ناپاکی کو غلط ہی نہیں سمجھتے. ورنہ مغرب والوں میں جہاں ضرورت ہے وہاں پر کتنے جھوٹ بولتے ہیں, پیسے کا مسئلہ ہو, سیاست کا مسئلہ ہو, جھوٹ بولنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. لیکن عام طور پر کیونکہ اقدار وہاں مر چکے ہیں, اسی لیے چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. ہم جو چھپاتے ہیں ہمارے لوگ, در حقیقت اگرچہ غلط کام کیا ہے لیکن اس کے اندر ابھی حیا باقی ہے, ابھی اس معاشرے میں اقدار زندہ ہے, اسی لیے چھپاتے ہیں. میں عام طور پر امیر شام اور یزید کے درمیان جو ایک فرق ہے, کیوں امیر شام کے ساتھ صلح کے امام نے یزید کے ساتھ جنگ کی, متعدد وجوہات, ان میں سے ایک وجہ یہی ہے, امیر شام کا دور منافقت کا دور تھا, یزید کا دور علی الاعلان کفر کے اظہار کا دور ہے. منافقت کے دور میں کفر باطن میں ہے, اسلام ظاہر میں ہے, اور یزید کے زمانے میں کفر کا اعلان ہوا. تو منافقت کے دور کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اتنے مضبوط ہے کہ وقت کے حکمران بھی جرأت نہیں کر رہا ہے اپنی حقیقت کو ظاہر کرنے. کفر کے اعلان کا مطلب یہ کہ اسلام اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ خلیفہ مسلمین علی اعلان کفر کے الفاظ زبان پر جاری کرتا ہے، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے آل پیغمبر کے علاوہ. امیر شام کے زمانے میں غلط کام بہت ہوتا تھا، ان غلط کاموں کو چھپا کے کرتا تھا، ابھی تو تاریخ میں واضح مسلم حقائق ہے، یا اس کے لیے جعلی احادیث بنا کر کرتا تھا، یعنی ویسا جرأت نہیں کرتا تھا. لیکن یزید کے زمانے میں کھلا کھلا شراب پیتا تھا، میوزک عام تھا. یزید کے اشعار میں ہے، اذان سے زیادہ مجھے گانا پسند ہے. یزید کہتا ہے کہ اگر میں قیامت کے دن شراب کے سراہی لے کر جاؤں گا، پیغمبر کے پاس کہوں گا اگر آپ کے دین میں حرام ہے تو دین ایسا میں حلال ہے، میں دین ایسا کے مطالب بھی ہوں گا. مذاق اڑاتا ہے پیغمبر کا. یہ تو انتہائی نابودی پستی کی علامت تھی معاشرے کی. تو اس وقت خاموشی نابودی اسلام کا مترادف تھا، اس وقت خاموشی نابودی اسلام کا مترادف تھا. تو عرض یہ کر رہا تھا مغرب کی یہ حالت ہے، مغربی اخلاق اور اسلامی اخلاق کے درمیان آپ کی خدمت میں چند فروقات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اسلام میں اعمال کا مقصد پاکیزہ انسان بنانا ہے، مغرب میں ایک قانون کا پابند انسان بنانا ہدف ہے. مغرب والے چاہتے کیا ہے؟ ایسے انسان کی تربیت کرے کہ قانون کا پابند ہو. ابھی مغرب کی حکومتوں کی مضبوطی کی وجہ ہی یہی کہ قانون کی حکمرانی ہے. لیکن اسلام بھی چاہتا ہے کہ قانون پر عمل ہو، فقہ پر عمل ہو، اخلاق پر عمل ہو، لیکن اصل ہدف انسان بنانا ہے، عمل کے ذریعے عامل کو بنانا ہے. یہ ایک بنیادی فرق ہے. یعنی مغرب والے کہتے ہیں یہ آدمی جو قانون پر عمل کرتا ہے بدترین انسان بھی، کوئی حرج نہیں، بدترین انسان بہترین انسان کے درمیان فرق نہیں ہے اگر قانون پر عمل پیرا ہے. لیکن اسلام کہتا ہے کہ قانون کا ہدف ہی انسان کو پاکیزہ کرنا ہے، انسان کو الہی بنانا ہے، انسان کو فرشتہ صفت بنانا ہے، انسان کو قرب خدا تک پہنچانا ہے. یہ ایک اہم بنیادی فرق. وہ مشہور واقعہ آپ سب نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ حضور کی خدمت میں کسی صحابی نے وصیت کی تھی کہ آپ میرے موت کے بعد جو ہے یہ خرما جو ہے میرے کافی خرما تھا، خرما کے فصل تھی، کہا کہ آپ اپنے دست مبارک سے تقسیم کریں، وصیت کی. پھر نوبت میں اس وصیت پر عمل کی. یقیناً وہ آدمی خود زندہ ہوتا پیغمبر سے بہتر نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ خود آدمی اپنا مال بھی بسا اوقات غیر مستحق کو دے دیتا ہے نا، غیر مستحق کو، جان بوجھ کر یا غلطی کی وجہ سے سارا مستحقین کو نہیں دے پاتا. لیکن پیغمبر جب دیں گے تو بہترین مناسب ترین افراد کو دیا ہے. اس کے باوجود پیغمبر فرمانے لگا آخر میں ایک خرما بچا تھا جس کا آدھا حصہ خراب ہو گیا، ایک دانہ خرما جس کا آدھا حصہ خراب ہو چکا تھا. فرمایا آپ اس کو اٹھا کر اگر یہ آدمی اپنی زندگی میں اس آدھا خرما کو دیتا اس کے لیے بہتر تھا ان تمام خرماؤں سے جو میں نے اپنے دست مبارک سے لوگوں کے درمیان تقسیم. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ اس آدمی میں سخاوت، خدا کے راہ میں دینے کے جذبہ، مال کی لالچ، کنجوسی، یہ جو بری صفات ہے اچھی صفات ہے وہ اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی. بری صفات ترقی یافتہ تھی، لالچ، کنجوسی، طمع ترقی یافتہ تھی، عروج پر تھی، اسی لیے نہیں دیا جب تک زندہ نہیں دیا. اچھی صفات خدا کے راہ میں دینا، مال پر خدا کو ترجیح دینا، مال پر غریبوں کو ترجیح دینا، سخاوت کی صفت، یہ صفت اتنے کمزور تھے کہ اس کی زندگی میں مؤثر واقع نہیں ہوئی. یہ صفات کمزور تھی اور ان صفات میں اس کو اپنی زندگی میں تقسیم خرما پر وعدہ نہیں کیا. مرنے کے بعد دینے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی پاکیزگی اس کے ذہن ہے, کچھ تو پاکیزگی آ گئی کہ وصیت کی کہ پیغمبر تقسیم فرمائے, لیکن اتنی پاکیزگی نہیں آئی کہ خود کر سکے. کیونکہ اسلام کیفیت عمل پر زیادہ توجہ دیتا ہے کمیت عمل سے, مقدار سے. ایک عرب تقسیم کرے خلوص کم ہو, ایک روپیہ دے دے خلوص کے ساتھ اس کی قیمت زیادہ. حضرت امام خمینی بہت اعتراض کرتے تھے ان لوگوں پر جو کہتے تھے علیہ السلام کی جو انگشتری تھی خدا کے راہ میں رکوع کے حالت میں آپ نے سائل کو عطا فرمایا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ملک کے درآمدات کے برابر تھا, یہ تھا وہ تھا. اب یہ ان لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ ایک انگشتری کے لیے اتنی بڑی آیت, اتنی اہم آیت کہ انگشتری دینے والا خدا و رسول کے سات ولی بن گئے ہیں. خدا و رسول کے انما, یہ جو ہمارے عام برادران کہتے ہیں کہ سارے مسلمان ولی, ٹھیک ہے سارے مسلمان ولی ہے, اس ولی کا معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے کا دوست ہے, ایک دوسرے کا مدد کرنے والے. یہاں پر انما کا معنی کیا ہے؟ صرف اور صرف, یعنی دوسرے مسلمان شریک. انما کا معنی تو جانتے ہیں نا, دوسرا کوئی شریک نہیں ہے, صرف اور صرف آپ کا ولی خدا رسول اور علی ہے. اگر دوست کے معنی میں ہو, مدد کرنے کے معنی میں ہو, تو صرف کہنا غلط تھا. بس جس معنی میں خدا و رسول ولی ہے اسی معنی میں علی ولی ہے. تو ان سے حضم نہیں ہو رہا تھا اتنی عظیم فضیلت ایک انگشتری دینے کے مقابل میں. امام خمینی کہتے ہیں یہ اس اخلاص کی حقیقت سے بے خبر لوگ ہیں, سمجھتے خدا قیمتوں کو دیکھ کر فضیلت دیتا ہے. نہیں, پاکیزگی اور طہارت کو دیکھ کر فضیلت دیتا ہے. خلوص ہے, علی کے خلوص کے برابر کوئی نہیں. ایک دفعہ دو اونٹ, بہترین اونٹ, عرب دنیا میں اونٹ کے جانتے ہیں 9000 نام ہے عربی زبان میں اونٹ کے. 9000 نام, 9000 کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ بہت اہم موجود ہے کہ ہر قبیلے نے اس کے ایک نام رکھا ہے. تو دو بہترین اونٹ پہنچ گئے. حضور نے فرمایا کہ میں یہ اونٹ اس دوں گا جو 2 رکعت نماز خلوص کے ساتھ پڑھے, صرف یاد خدا میں. کسی کے پاس یہ جرأت نہیں تھی. علی نے یہ 2 رکعت نماز پڑھ لی. تو فرمایا یا رسول اللہ میں نے آپ کی شرط پر عمل کی ہے. تو پیغمبر نے فرمایا آپ کے دل میں کچھ خیالات تھے. جبرائیل نازل ہوا, یا رسول اللہ خیالات تھا, لیکن علی سوچ رہے تھے کہ ان 2 اونٹوں کو کس طرح سے راہ خدا میں خرچ کرے. وہ خیالات بھی الہی خیالات تھے, وہ خیالات بھی الہی خیالات تھے. جس نے 1 لاکھ دیا اس کا ارزش زیادہ ہے, جس نے 5000 دیا اس کی نسبت میں کم تر ہے. جب خلوص برابر ہو تو مقدار کا اثر ہوتا ہے. تو پہلا دفعہ انما یتقبل اللہ من المتقین, قرآن فرماتا ہے خدا متقی لوگوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے. تو اسلام عمل کے مقدار سے زیادہ عمل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ کتنا خلوص ہے. یہ ایک اہم چیز ہے مغربی اخلاق اور اسلامی اخلاق میں فرق. مغربی اخلاق تجارتی اخلاق ہے. آپ خود مغرب کے بڑے بڑے مفکرین اور فلاسفر یہی کہتے ہیں کہ جو اخلاق حمایت کرنے والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جو مخالف ان کو چھوڑ دے, جو حمایت کرتے ہیں وہ کہ مثلا ریسل ہے وغیرہ, کہتے ہیں کہ میں اگر دکاندار ہوں صحیح قیمت وصول کروں گا, اس لیے کہ اگر میں نے زیادہ پیسے لیا تو میرے بچے جب دوسرے کے دکان پر جائیں گے وہ دکاندار زیادہ لے گا, یعنی میں ان کو نقصان پہنچاؤں وہ مجھے نقصان پہنچائے, میں اس کو تھپڑ ماروں وہ مجھے تھپڑ مارے گا. تو بہتر یہ ہے کہ سب کی زندگی صحیح چلے, دکاندار کامیاب ہونے کے لیے کیا کرے, اعتماد جلو کرے تاکہ سارے اس کے گاہک بن جائیں. یہ تجارتی اخلاق ہے. کیوں آپ کا نیک اخلاق ہے, آپ کا عمل نیک ہے, انسانیت کی وجہ سے نہیں ہے. ممکن ہے چوری کے جذبہ اس کے اندر ہو, پاکیزگی اندر نہیں آئی, لیکن دیکھتا ہے کہ بات اسی طرح سے چلے گی. یہ تجارتی اخلاق ہے, یعنی اخلاق کے ذریعے تجارت کرتا ہے, اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا, تزکیہ نہیں کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, کماتا ہے. اخلاق کو مال و تجارہ بنایا ہے, سرمایہ بنایا ہے. لیکن اسلام میں اخلاق میں معیار نیت ہے. عرض کیا خدا کے لیے ہو اس عمل کی ارزش ہے, دوسرا اگر نیک عمل ہونے کی وجہ سے ہو اس کی بھی ارزش ہے. بہت سے واجبات دینی جن کو واجبات توسلی, فقہ میں واجبات توسلی کہلاتا ہے, ان میں نیت کی شرط نہیں ہے, اس کے باوجود آپ کو ثواب ملے گا. آپ سلام کریں کسی کو ثواب کی نیت سے نہ کریں, تب بھی آپ کو 69 ثواب مل جائے گا. مولا فرماتے ہیں کہ اگر جنت و جہنم بھی نہ ہو اخلاق کریمہ کو اپناؤ, بزرگواری کے اخلاق. اخلاق کا مقصد آپ کو بزرگوار بنانا ہے, شریف بنانا ہے, صاحب عزت بنانا ہے, صاحب شخصیت بنانا ہے, پاکیزہ بنانا ہے, طہارت باطن کے مالک بنانا ہے. فرماتے ہیں کہ اخلاق کریموں کو اپنانا چاہیے اگرچہ جنت و جہنم نہ ہو. تو اخلاق دو حوالوں سے اسلام میں اہمیت ہے. ایک خدا کے لیے کریں گے سب سے زیادہ اہم ہے, پھر خود نیک عمل ہونے کی وجہ سے کریں گے تب بھی اسلام میں اس کی فضیلت ہے, اس کا ثواب ہے, اس کا مقام ہے. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد پر. وقت زیادہ ہے, یقیناً علی کی مظلومیت, حسین کی مظلومیت کی راز یہ اخلاق کی مظلومیت, اقدار کی مظلومیت. اگر اسلامی معاشرے میں اقدار زندہ ہوتے تو یزید کی کوئی مددگار نہ ہوتا, سب حسینی ہوتے. آپ کس کی حمایت کریں گے؟ آپ نے مجھ کو ایک ممبر پر لایا, مجھے تو اردو بھی نہیں آتی ہے. کیوں؟ آپ کے پاس وہ اقدار زندہ ہے, اس وجہ سے ذکر اہل بیت کرنے والے کے لیے ارزش قائم ہے. اگر آپ دیندار نہ ہوتے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, دیندار نہ ہوتے تو کسی گانے کے محفل میں جاتے, گانا گانے کو اتنے احترام کرتے. تو یہی ہے نا, اقدار زندہ ہو تو صاحب اقدار کے حامی بہت ہوتے. اقدار مار دیے جائے تو صاحب اقدار بھی شہید ہو جائے. حسین سے پہلے فضیلتیں شہید ہو گئی. مولا کی شہادت کے بعد غالباً مختصر عرصے میں کسی شاعر کا یہ شعر ہے, یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم نے حسین کو شہید کیا. شاید کربلا کے واقعے کے ایک ہفتہ کے اندر شاعر نے یہ شعر کہا ہے, وَإِنَّمَا قَتَلُوا بِكَ تَحْلِيلًا وَتَحْلِيلًا حُسَيْن, آپ کی شہادت کے ساتھ انہوں نے تکبیر کو اور تحلیل کو شہید کی. آپ کو شہید نہیں کی ہے, لا الہ الا اللہ کو شہید کی ہے, تکبیر کو شہید کی ہے. یہی وجہ ہے کہ اقبال کو مشہور جملہ ہے, شعر ہے, پس بنای لا الہ گرد داشت. حسین نے لا الہ کی بنیاد پر تھی، بنیاد منہدم اور بنیاد جاہلیت کے زمانوں کو دوبارہ زندہ کر رہے تھے. یزید کے دربار میں تابعین موجود تھے، مسلمان موجود تھے، خلافت اسلامیہ کے مدعی کفر کے صریح الفاظ زبان پر جاری کرتا ہے. اس حسین سے پہلے اسلام شہید ہو رہا تھا، تو حسین نے اپنے جان دی، اسلام کو بچایا، بہت سونے نصیحت کی، کہا کہ آپ نہ جائیں، آپ کو شہید کریں گے، کفر والے وفا نہیں کریں گے. علی کو انہوں نے تنہا کر دیا، حسین کو تنہا، حسن مجتبیٰ کو تنہا کر دیا، آپ ہی تنہا ہو جائیں. حسین نے بسا اوقات نصیحت کرنے والوں کی، مشورے دینے والوں کی تصدیق فرمائی، فرمایا کہ میں جہاں بھی جاؤں یقیناً مجھ کو شہید کریں گے، لیکن میں جاؤں گا عراق، اہل کوفہ بے وفائی بھی کریں گے لیکن اہل کوفہ پشیمان ہو جائیں گے، میرے خون کی حفاظت کریں گے. چاہنے والے ہیں نا، چاہنے والے ٹھیک ہے، خیانت کی، بزدلی کا مظاہرہ کیا، ساتھ نہیں آ رہے، لیکن وہ پشیمان ہو جائیں گے، خون حسین کی حفاظت کریں گے، پہنا حسین کی حفاظت کریں گے. یہ اہل کوفہ کے ساتھ بے انصافی نہ ہو، کیونکہ بڑی تعداد جیلوں میں تھے، آپ جانتے ہیں شہر کبھی تو نہ پر نہیں تھے. حسین اسلام کو بچانے کے لیے مدینے سے نکلنا چاہتے ہیں، نانا کے روزہ پر تشریف لے گئے.
پہنچ کر بے اختیار ہو گئی، بے
کی نشانات جو جسم حسین پر آئے تھے. حسین نے الوداع کے لیے حضرت ام سلمہ کے دولت سرا گئے. وہ ام سلمہ وہ واحد ام المؤمنین ہے جو ابھی تک زندہ ہے, شیعہ علی ہے, عاشق اہل بیت ہے, علی کے فضائل بتانے والی ام المؤمنین ہے, حسین سے بہت محبت کرتی ہے, حسین بھی جناب ام المؤمنین سے محبت کرتے ہیں. ام المؤمنین فرماتے ہیں بیٹے حسین اعراض نہ چاہیے, میں آپ کو ایک داستان بتاتی ہوں. ایک دن پیغمبر پریشان تھے, گریان تھے, عرض کے یا رسول اللہ خیر تو ہے, خیریت تو ہے, یہ پریشانی کیوں؟ فرمایا ام سلمہ عالم خواب میں میں نے دیکھا کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو چکا ہے, اہل بیت حسین اسیر ہے, حسین پیاسے شہید ہو چکے. پیغمبر نے کربلا کی سرزمین کی مٹی اٹھائی, اٹھا کر شیشے میں ڈال کر مجھے دی ہے. فرمایا ایک دن میرا حسین کربلا کے صحرا میں پیاسا شہید ہو جائے گا, بیٹا نہ چاہیے کہیں وہ دن نزدیک نہ پہنچا ہو. فرمایا اماں مجھے یاد ہے, مجھے پتہ ہے میرا قاتل کون ہے, میں کہاں پر ہوں گا. آپ نے بے اجازت امامت اشارہ کیا, سرزمین کربلا سامنے آ گئی, ام سلمہ کو دکھایا, ام سلمہ اس سرزمین پر اس مقام پر میں شہید ہو جاؤں. حسین ام سلمہ سے الوداع کرنے کے بعد سیدانیوں کو تیار ہونے کا حکم دیتے ہیں. بنی ہاشم کی سیدانیاں آ جاتی ہے, سب گریہ وزاری کرنے لگتی ہے, حسین کو روکنا چاہتی ہے. حسین پیغمبر کے یادگار آپ ہے, علی کے یادگار آپ ہے, جناب سید کے یادگار آپ ہے, حسن مصطفیٰ کے یادگار آپ ہے, آپ نہ جائیے. حسین سب کو تسلی دینے کے بعد سیدانیوں کو محملوں پر سوار کرنے کے حکم دیا. اب کس انداز میں سیدانیاں محملوں پر سوار ہو جاتی ہے آپ جانتے ہیں, شہزادی زینب آتی ہے اپنے محمل پر سوار ہونے کے لیے, علمدار عباس آگے بڑھ جاتے ہیں, آگے بڑھ کر اپنے زانو جھکاتے ہیں تاکہ شہزادی محمل پر سوار ہو جائے. شہزادی سکینہ جب آتی ہے, فاطمہ جب آتی ہے, علی اکبر تشریف لے جاتے ہیں. ازویازدہم جب زینب نے سب کو اپنے اپنی اماریوں پر سوار کی, محملوں پر سوار کیا, ایک دفعہ شاید علمدار یاد آ گئے, عباس مدینے میں عزت کے ساتھ آپ نے اپنے زانو جھکا کر زینب کو سوار کیا تھا, لیکن آج ایک اجنبی آ کر مجھ کو محمل پر سوار کرنا چاہتے ہیں, اب علمدار کہاں ہو؟
انا لعنت اللہ القوم الظالمین سلام علیہم حسین کے حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرما. خدایا عزاداری کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. خدایا قیامت میں عزاداران حسینی کے ساتھ محشور ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما. غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. خدایا ہماری عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام, دشمنان تشیع, دشمنان اہل بیت, دشمنان شیعیان اہل بیت اگر ہدایت کے لائق نہ ہو خدایا انہیں نیست و نابود فرما. خدایا ہماری مساجد امام بارگاہیں, دینی مراکز, علماء کرام, مراجع اعظام, رہبر معاشر انقلاب اور تمام دین کی خدمت کرنے والے, مؤمنین کی خدمت کرنے والے, انسانیت کی خدمت کرنے والوں کی مدد فرما. خدایا ہمارے ملک اس ملک میں امن امان برقرار فرما, ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما, پورا عالم اسلام خصوصاً پاکستان میں مسلمانوں کو حقیقی اسلام کے نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام حاضرین کے مرحومین خصوصاً شہداء ملت جعفریہ و محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما، امام برحق کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے اسرا کو جلد جلد رہائی عطا فرما، ہمارے شہداء کے وارثین کو